بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالامان. ایک شخص نے دریافت کیا کہ مردے کو کھانے کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی مختلف اشیاء کے نام سے کے نام لے کر تفصیل وار پوچھنا شروع کر دیا کہ ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے یا نہیں. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طعام کا ثواب پہنچتا ہے بشرطے کہ حلال کا طعام ہو. قرآن شریف جس طرز سے حلقہ باندھ کر پڑھتے ہیں یہ تو سنت سے ثابت نہیں. ملا لوگوں نے اپنی آمدن کے لیے یہ رسمیں جاری کر دی ہیں. ہاں اگر خدا تعالیٰ چاہے تو مردے کے حق میں دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اپنے ہاتھ سے ایک پیسہ دینا بھی بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کے عوض میں بہت سا مال خرچ کر دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے اور وہی ثواب پہنچانے والا ہے. جب یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کو بھی ثواب مل جاتا ہے تو پھر تفصیلوں کی کیا ضرورت ہے. ایک صحابی کا بیٹا دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بہشت بھی دے اور انار اور انگور بھی دے. صحابی نے کہا کہ جب بہشت مل گیا تو انار اور انگور سب چیزیں اسی میں آ گئیں، اس کی تفصیلوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس عالم کی تفصیلیں ہو نہیں سکتی، وہ تو ایک پوشیدہ اور مخفی عالم ہے. تو فرمایا آج کل دنیا کی عجیب حالت ہو رہی ہے، تم لوگ اچھی طرح سے نظر ڈال کر دیکھ لو، شہروں اور بازاروں میں جا کر دیکھ لو، لاکھوں اور کروڑوں آدمی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ماس دنیا کی خاطر مارے مارے پھرتے ہیں. ایسے آدمی تھوڑے نکلیں گے جو دین کے غرض سے پھرتے ہوں، حالانکہ خدا تعالیٰ نے تو یہی دعا سکھلائی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا الہی وہ راہ دکھا اور اسی راہ پر چلنے کی توفیق دے جس پر چلنے سے منعم علیہ گروہ میں شامل ہو جائیں. اصل مقصد انسان کا تو دین ہونا چاہیے. اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں دین کے خاطر آتے ہیں ان کو کچھ دن ضرور ٹھہرنا چاہیے، شاید کوئی مفید کلمہ ان کے کانوں میں پڑ جاوے. بعض لوگوں کی کوششیں اور تدبیریں ماس دنیا کمانے کی خاطر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بڑی بڑی پنشنیں پا لیتے ہیں لیکن پھر بھی بس نہیں کرتے، اندر ہی اندر جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کوئی خطاب ہی مل جاوے. لیکن جو ہی یہ مال متا چھوٹتا نظر آتا ہے اور موت سر پر آ جاتی ہے تب ہاتھ ملتے ہیں کہ وہ یہی دنیا تھی جس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے تھے اور ہر وقت اسی کے فکر اور غم میں مبتلا رہتے تھے، اور اس وقت سخت دکھ اور پریشانی ہوتی ہے اور اسی میں جان نکل جاتی ہے. تو فرمایا جب ایک چیز کی کثرت ہو جاوے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی. پانی اور اناج جیسی کوئی چیز نہیں، اور یہ سب چیزیں آگ ہوا مٹی پانی ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں، مگر کثرت کی وجہ سے انسان ان کی قدر نہیں کرتا. لیکن اگر ایک جنگل میں ہو اور کروڑوں روپے بھی پاس ہو مگر پانی نہ ہو تو اس کروڑوں روپے بھی ایک گھونٹ کے بدلے دینے کو تیار ہوتا ہے اور آخر بڑی اثر سے مرتا ہے. دنیا کی دولت چیز ہی کیا ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے؟ ذرا سی بیماری آ جاوے پانی کی طرح روپیہ بہا جاتا ہے، مگر سکھ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں آتا. جب یہ حال ہے تو انسان کی یہ کس قدر غفلت ہے کہ اس حقیقی کارساز کی طرف توجہ نہ کرے جس کا بنایا ہوا یہ سب کارخانہ ہے اور اس کا ذرہ ذرہ جس کے تصرف اور اختیار میں ہے. فرمایا لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقت ملے، لیکن یہ بات جلد بازی سے حاصل نہیں ہو کرتی. جب انسان کے روح پگھل کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے اور اسی کو اپنا اصل مقصود خیال کرتی ہے تب اس کے لیے حقیقت کا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور صحبت صادقین سے یہ باتیں حاصل ہوا کرتی ہیں. فرمایا لوگ دنیا کا حساب و کتاب کس قدر محنت سے یاد رکھتے ہیں لیکن عمر کا حساب نہیں رکھتے، اور خیال بھی نہیں کرتے کہ اب عمر کا کس قدر حساب باقی رہ گیا ہے اور اس کا اعتبار کیا ہے. فرمایا دنیا دار دنیا کے ہم و غم میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ انجام کا اسے بھولے سے بھی خیال نہیں گزرتا، اور جس طرح ایک خارش والا بس نہیں کرتا جب تک کہ خون نہ نکل آوے، اسی طرح وہ بھی سیر نہیں ہوتا اور کتے کی طرح اپنا خون آپ پیتا ہے اور جانتا نہیں کہ دنیا کی زندگی چیز کیا ہے. اسی واسطے اللہ کریم نے مسلمانوں کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی دعا سکھائی ہے کہ جو لوگ اسی دنیا کے کیڑے ہوتے ہیں اور اسی دنیا کی خاطر رسولوں اور نبیوں کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں ہی ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، اس میں شامل ہونے سے بچا. یہ بڑے خطرے کا مقام ہے. دیکھو اب تو مرنے کے لیے نئے نئے سامان پیدا ہو گئے ہیں، بہت سی ایسی بیماریاں نکل آئی ہیں جو بالکل نہیں ہیں، اور پھر تعاون کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. گھر کے گھر خالی ہو گئے ہیں اور دنیا میں ایک تباہی آ گئی ہے. 22 اکتوبر 1907 بوقت زور فرمایا، ہماری جماعت میں کوئی 20-25 بلکہ 30 کے قریب ایسے آدمی ہوں گے جو الہام کا دعویٰ کرتے ہیں. مجھے ان کے جنون کا ہی اندیشہ رہتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی حالت کا مطالعہ کرے اور اپنے اس معاملے کو دیکھے جو وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے، اور حدیث و نفس کا خیال نہ رکھے. ایسے لوگوں کے خط جب مجھے بھی آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں خوش ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو جنون نہ ہو جاوے. جب وہ خط پڑھتا ہوں تو بدن کام جاتا ہے. اللہ کریم نے کائنوں اور مجنونوں کی جو تردید کی ہے تو اسی واسطے کہ آخر ان کو بھی بعض باتیں معلوم ہو جایا کرتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے تعلق کو خدا تعالیٰ سے پاک کرے. ثانی فاسق فاجر تو ابھی توبہ کر سکتے ہیں، مگر ایسے لوگ کبھی توبہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ دیتے ہیں اور ایسی باتوں سے اگر باز ہو جاتے ہیں. فرمایا، موقع کے مناسب حال بعض اوقات الزامی جوابات دینے پڑتے ہیں. جب دل بہت دکھایا جاتا ہے تو عیسائیوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اگر جواب انہی باتوں کو کہا جاتا ہے تو ایسا جواب ہم بھی دے سکتے ہیں. انہیں کی کتابوں سے وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں اور ایسے جواب قرآن مجید میں بکثرت پائے جاتے ہیں. وہ جواب صرف پادریوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ کو ہم خدا تعالیٰ کا رسول اور خدا تعالیٰ کا مقبول اور برگزیدہ سمجھتے ہیں. 23 اکتوبر 1907 بوقت سحر ایک شخص نے سوال کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے جو جادو کیا تھا اس کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جادو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. رسولوں اور نبیوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ان پر جادو کا کچھ اثر ہو سکے، بلکہ ان کو دیکھ کر جادو بھاگ جاتا ہے. جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، لا یغلیو السائر و حیث اتا، سورۃ طہ آیت 70. دیکھو حضرت موسیٰ کے مقابل پر جادو تھا، آخر موسیٰ غالب ہوا کہ نہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جادو غالب آ گیا. ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے. آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے. یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو. ایسی باتیں کہ جادو کی تاثیر سے معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ جاتا رہا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتی. معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں. گو ہم نظر تعظیم سے حدیث کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو، اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟ اس وقت احادیث جمع اس کو درج کیا تھا، مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے. وہ جمع کرنے کا وقت تھا، لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے. آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قاعدے کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے. اب ہر ایک اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے. جو ماننے والی ہو وہ مانے، اور جو چھوڑنے والی ہو وہ چھوڑ دے. ایسی بات کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، اس سے تو امان اٹھ جاتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے، یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سورہ بنی اسرائیل آیت 48. ایسی باتیں کہنے والے تو ظالم ہیں نہ مسلمان. یہ تو بے ایمانوں اور ظالموں کا قول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ سحر اور جادو کا اثر ہو گیا تھا. اتنا نہیں سوچتے کہ جب معاذ اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حال ہے تو پھر امت کا کیا ٹھکانا؟ وہ تو پھر غرق ہو گئی. معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء مسیح شیطان سے پاک سمجھتے آئے ہیں، یہ ان کی شان میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں. فرمایا، یہ بات تو ہمارے وہم و قیاس میں بھی نہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا نام مریم رکھا ہے اور پھر اس میں نفخ روح کر کے عیسیٰ پیدا کیا ہے. پھر فرمایا، باوجود برائن احمدیہ کے ریویو لکھنے کے، کسی نے اس پر جرح نہیں کی کہ کیوں مریم نام رکھا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اسی کتاب میں یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا یہ الہام بھی درج ہے، مگر اس طرف کسی نے ذرا بھی توجہ نہ کی. فرمایا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کو گالی نکالتے ہیں، حالانکہ کسی کو وفات یافتہ کہنا گالی نہیں ہوتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو اور کون ہے جو زندہ رہے. انہوں نے خود مر کر دکھایا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں. اور پھر معراج کی رات میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو وفات یافتہ انبیاء میں دیکھا. اصل میں گالی تو یہ لوگ نکالتے ہیں جو افضل الرسل سید المعصومین کو معاذ اللہ شیطانی مت سے آلودہ سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو پاک سمجھتے ہیں. کتنے اندھیر کی بات ہے کہ یہ لوگ باوجود ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں, انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور انہی کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر پھر انہی سے نافرمان ہو کر انہی پر الزام لگاتے ہیں. یہ آخری زمانہ ہے, اگر عیسائی ہدایت پا جائیں تو پا جائیں, مگر یہ لوگ اپنے عقیدے سے باز نہیں آئیں گے بلکہ اسی کی تائید پر زور دیں گے. اتنا نہیں سوچتے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا گیا اور ترخا فی السماء یعنی آسمان پر چڑھ جاؤ کہا گیا تھا تو خدا تعالی نے یہی جواب دیا کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا, سورہ بنی اسرائیل آیت 94. یعنی خدا تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے وعدے کا تخلف کرے. میں تو کہ بشر رسول ہوں, بشر رسول آسمان پر نہیں جایا کرتے. اب یہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر چڑھاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اسے بشر بھی نہیں سمجھتے, کیونکہ بشر کے لیے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آسمان پر نہیں جا سکتا. اصل میں یہ لوگ اسلام کے ساتھ دشمن ہیں. جس شخص کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں وہ بے ایمان ہے. خدا تعالیٰ تو ایک مومن کا بھی پاس کرتا ہے, جیسے فرمایا واللہ ولی المومنین آل عمران آیت 69, واللہ ولی المتقین الجاسیہ آیت 20. افسوس ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے الزام لگائے. مشرق سے لے کر مغرب تک چاروں طرف دوڑو, کسی سچے مسلمان کا یقین نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ تو مسیح شیطان سے پاک ہیں, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پاک نہیں. اس بات کا ہمیں کوئی جواب دے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ سے بھی گئے گزرے ہو گئے؟ افسوس کہ ان لوگوں نے دین کا ستیاناش کر دیا. جب کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائی تھی کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھا دیں, اس کے بعد ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, تو ہمیں بتلاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر چڑھنے سے کیوں انکار کر دیا تھا اور کیوں کہہ دیا تھا کہ بشر آسمان پر نہیں جا سکتا؟ اور پھر ان لوگوں کے پاس اگر کسی بشر کے آسمان پر جانے کی نظیر موجود تھی تو وہ پیش کر دیتے, کیوں وہ اس بات کے سنتے ہی خاموش ہو گئے؟ ہمیں بتلاؤ کہ جب انہوں نے آسمان پر چڑھتے دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا تو کیوں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر چڑھ کر دکھا دیا, یہ کیوں کہہ دیا کہ سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا بنی اسرائیل آیت 94. سبحان کا لفظ اس واسطے بولا گیا ہے کہ سبحان کے معنی ہیں ہر عیب سے مبرہ, لیکن وعدے کو توڑنا تو سخت عیب ہے. خدا تعالی نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, سورہ مرسلات آیت 26 اور 27. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے سمیٹنے کے لیے کافی بنایا ہے, اور اس میں ایک کشش ہے جس کی وجہ سے زمین والے کسی اور جگہ زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے. اب اگر بشر آسمان پر گیا ہوا مان لیا جاوے تو نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ توڑ دیا. غرض اسی کے تائید کے واسطے سبحان کا لفظ بولا گیا ہے کہ اللہ بے عیب ہے, وہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا, اور میں تو ایک بشر ہوں, بشر آسمان پر نہیں جا سکتا. اور پھر دیکھو کہ فلما توفیتنی میں حضرت عیسیٰ کا صاف طور پر اقرار موجود ہے کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھے خبر نہیں. اب ان لوگوں کی یہ عجیب قسم کی مولویت ہے کہ حضرت عیسیٰ تو قیامت کے دن اقرار کریں گے کہ میں دوبارہ زمین پر نہیں گیا, اور عیسائیوں کے بگڑنے کا جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ کانوں پر ہاتھ دھریں گے اور اپنی بےخبری بتلائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کو دوبارہ اتار رہے ہیں. اب انصاف سے بتلاؤ کہ کیا یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ سوچو تو صحیح کہ وہ تو بےچارے بار بار خدا تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں کہ عیسائیوں نے مجھے پوجایا ہے یا کسی اور کو, اور اپنے خدا یا خدا کا بیٹا بنائے جانے سے لاعلمی ظاہر کریں گے اور سب مشرکوں کو قتل کر کے مسلمان کر دیں گے, لاعلمی ظاہر کریں گے. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا میں نازل ہوں گے, کثرت صلیب کریں گے، لڑائیاں کریں گے اور سب مشرکوں کو قتل کر کے مسلمان کر دیں گے، جسے ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور باوجود عیسائیوں کے اعتقاد سے خبر رکھنے کے لازمی ظاہر کریں گے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کے لیے چند نشان ہوا کرتے ہیں جن سے اس کی سچائی پرکھی جاتی ہے. اول یہ کہ وہ پاک اور صاف تعلیم لے کر آتا ہے، جب اس کی تعلیم گندی ہوگی تو اس کو قبول کون کرے گا؟ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی پاک ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں اور کسی قسم کے شرک کی گنجائش نہیں. دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں کہ بحثیت مجموعی دنیا میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیسرے یہ کہ گزشتہ انبیاء کے جو پیش گوئیاں اس کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس پر صادق آتی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس زمانے کی حالت خود ظاہر کرتی ہے کہ کوئی معمول من اللہ ہوئے. پانچویں بات یہ ہے کہ سچے مدعی کا صدق اور اخلاص استخلار اور تقویٰ نہایت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور اس میں کشش ہوتی ہے جس سے وہ اوروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تمام قرآن مجید میں یہی موٹی باتیں ہیں جن سے کسی معمول کی سچائی کا پتہ لگتا ہے. اب جس کو ایمان کی ضرورت ہے وہ یہی پانچ علامتیں پیش کر کے ہمارا امتحان کر لیں. اور پھر دیکھو کہ یہ لوگ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آیا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ بقول ان کے چودہویں صدی کے سر پر کوئی مجدد نہ آیا، حالانکہ چوتھائی صدی کا گزر بھی گیا ہے اور ہزارہ لوگ دین اسلام سے مرتد بھی ہو چکے ہیں. ہر ایک خاندان اور ہر ایک قوم کے لوگ عیسائی بن چکے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ اگر ایک مسلمان بھی مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی، لیکن اب تو ہر ایک قوم، سادات، مغل، قریش، پٹھان اور ہر طبقے کے لوگ عیسائی مذہب میں موجود ہیں. اور مخلوق پرستی کا وہ طوفان ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ایسا سننے میں نہیں آیا. تو اب بتلاؤ کہ جن صدیوں میں ایسا طوفان نہ تھا ان میں تو مجدد آتے رہے، لیکن جس صدی میں اسلام کو نیست و نابود کرنے کے ہزارہ سامان پیدا ہو گئے اور لاکھوں انسان مرتد ہو گئے اور بے دینی اور وسق و وجور حد سے زیادہ بڑھ گیا اور صدی میں سے 25 برس گزر بھی گئے، اس میں کوئی مجدد نہ آیا، اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس صدی کا مجدد میں ہوں تو اسے دجال سمجھا جاتا ہے اور کذاب اور مفتری خیال کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے انجام کو دیکھتے. ہم نے 187 نشانات کتاب حقیقت الوحی میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ درج کیے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ کسی جھوٹے میں وہ نشانات ثابت کریں. تعلیم کے نسبت سن لو کہ ہم ان ناپاکیوں کو دور کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی جاتی ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے پاک نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ افضل الرسل، سید المعصومین، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں اور مس شیطان سے سب سے بڑھ کر پاک ہیں اور تمام کمالات نبوت انہی کی ذات پاک پر ختم ہو گئے ہیں. اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں کہ کوئی بشر آسمان پر نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں صاف طور پر سبحان ربی ال کنت الا بشر رسول لکھا ہے، بنی اسرائیل 94. اور پھر اسی قرآن مجید میں فلما توفیتنی بھی درج ہے. اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے ہوتے، کثرت صلیب کی ہوتی، کافروں کا قتل کیا ہوتا، تو کیا ان کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی خبر نہیں؟ باوجود دوبارہ آ کر انہوں نے کافروں اور مشرکوں کو مسلمان کیا، اپنے ذاتی مشاہدے سے تمام حالات معلوم کر لیے، مگر خدا تعالیٰ کے روبرو کہیں گے کہ مجھے عیسائیوں کے بگڑنے کی خبر نہیں. کیا وہ خدا تعالیٰ کے عرض کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور خدا تعالیٰ خاموش رہے گا؟ کیا خدا تعالیٰ اتنا بھی نہ کہے گا کہ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم تو دوبارہ دنیا میں گئے تھے، عیسائیوں کو تم نے مسلمان کیا تھا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اس کی خبر نہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادنا عدالتوں میں بھی انسان حلف دروغی کے باعث پکڑا جاتا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ کی درگاہ میں جھوٹ کی پرسش نہیں ہوگی؟ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات اور صفات کو بٹا لگایا، قرآن مجید کی توہین کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تمام راست بازوں کی توہین کی. اب ایسے مذہب کا کون قبول کرے؟ ایسی باتیں تو وہی بولے گا جس کو خدا تعالیٰ کا خوف نہ ہو. دوسرا شخص ایسی باتوں کو کم مان سکتا ہے. بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے نبی اور رسول ہونے کی دلیل کیا ہے. اول تو ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ صرف نبی اور رسول کا نہیں ہے اور نہ ہم کسی شریعت لانے کے مدعی ہیں، بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک پہلو سے امتی ہوں اور ایک پہلو سے نبی، اور وہ نبوت براہ راست نہیں بلکہ امتی ہونے کی کامل برکات نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز تامہ نے مجھے یہ درجہ بخشا ہے، درجہ نبوت بخشا ہے. اور درحقیقت وہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو میرے آئینہ صافیہ میں جلوہ نما ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ میرے پاس بھی اپنے قسم کی نبوت کے وہی دلائل ہیں جو سب انبیاء کے پاس ہوتے چلے آئے ہیں. بعض انبیاء کے پاس تو صرف ایک دلیل تھی، کہاں لکھا ہے کہ ان کے پاس 50 یا 60 نشان تھے، بلکہ اکثر انبیاء کے لیے 9 یا اس سے بھی کم نشان ہوا کرتے تھے. لیکن ہم نے تو نہایت اختصار کے ساتھ لکھتے ہوئے 187 نشان حقیقت الوحی میں لکھ دیے ہیں. اور پھر خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ابھی بڑے بڑے نشانوں کا وعدہ کرتا ہے، کم از کم یہ لوگ کچھ مدت کے لیے کف لسان اختیار کرتے اور ہمارے انجام کو دیکھتے. مگر افسوس کہ بغیر کسی یقینی علم اور پختہ دلیل کے ہماری تکفیر اور تکذیب پر آمادہ ہو گئے. حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تخف ما لیس لک بھی علم، سورہ بنی اسرائیل ایت 27. اور اگر حضرت عیسیٰ کے مرنے پر ان لوگوں کو تیش آتا ہے تو یہ سچی بات ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور سب انبیاء مرتے ہی آئے ہیں. آخر یہ لوگ بھی تو مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ آ کر مرے گے، پھر تکفیر کے کیا مانیں. باقی رہا کہ عیسائیوں کے جواب دیتے وقت بعض اوقات سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل صاف ہے جب ہمارا دل بہت دکھایا جاتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ناجائز حملے کیے جاتے ہیں، تو صرف متنبہ کرنے کی خاطر انہی کی مسلمہ کتابوں سے الزامی جواب دیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ ہماری کوئی بات ایسے نکالیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہم نے بطور الزامی جواب کے لکھی اور وہ انجیل میں موجود نہ ہو. آخر یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سن کر چپ رہیں. اور اس قسم کے جواب تو خود قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، جیسے لکھا ہے الکم الذکر ولہ الانثی فاستقم علی ربک البنات ولہم البنون. وہ لوگ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں. غرض الزامی رنگ کے جواب دینا تو طریق مناظرہ ہے، ورنہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا رسول اور ایک مقبول اور برگزیدہ انسان سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کا دل صاف نہیں ان کا فیصلہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں. فرمایا ذرا ذرا سی بات پر بد دعا دینا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں حکم آیا ہے کہ صبر کرو. جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر بد دعا دیتے ہیں اکثر انہیں پشیمان ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ جوش میں آ کر کچھ کا کچھ کہہ دیتے ہیں اور پیچھے جب سوچتے ہیں تو خود ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے کہ اس قدر خفیف معاملہ پر اس قدر خفگی اور ناراضگی دکھائی جو اخلاق کے سراسر خلاف ہے. فرمایا جو چیز بری ہے وہ حرام ہے اور جو چیز پاک ہے وہ حلال. خدا تعالیٰ کسی پاک چیز کو حرام قرار نہیں دیتا، بلکہ تمام پاک چیزوں کو حلال فرماتا ہے. ہاں جب پاک چیزوں ہی میں بری اور گندی چیزیں ملائی جاتی ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہیں. اب شادی کو دف کے ساتھ شہرت کرنا جائز رکھا گیا ہے، لیکن اس میں جب ناچ وغیرہ شامل ہو گیا تو منع ہو گیا. اگر اسی طرح پر کیا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی حرام نہیں. صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی وفات پہ فرمایا خدا تعالیٰ اتنی مدت سے ہم پر رحم کرتا آیا ہے، ہر طرح سے ہماری خواہش کے مطابق کام کرتا آیا ہے، اور اس نے 18 برس کے عرصے میں ہم کو طرح طرح کی خوشیاں پہنچائیں اور انعام و اکرام کیے. گویا اپنی رضا پر ہماری رضا کو مقدم کر دیا. پھر اگر ایک دفعہ اس نے اپنی مرضی ہم سے منوانی چاہیے تو کون سی بڑی بات ہے. اگر ہم باوجود اس کے اس قدر احسانات کے پھر بھی جزا فضا اور واویلا کریں تو ہمارے جیسا احسان فراموش کوئی نہ ہوگا. اور پھر اس نے تو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ یہ جلد فوت ہو جائے گا، جیسا کہ تریاق القلوب میں لکھا ہے. تو اسے یہ کہ دوستی تو اسے کو کہتے ہیں کہ کچھ دوست کی باتیں مانی جاویں اور کچھ اس کو منوائی جاویں، یہ تو دوستی نہیں کہ اپنی ہی منواتے جانا. اور جب دوست کی بات ماننے کا وقت آئے تو برا منانا، پر جبکہ ہم نے خدا تعالیٰ سے تعلق کیا ہے تو چاہیے کہ کچھ اس کی مانیں اور کچھ اس سے منوائیں. جنگوں میں کام آنے والے نئے بیلون کا ذکر تھا اور اس امر کا ذکر تھا کہ بعض انگریز اس تجویز میں ہیں کہ مریخ سیارے کے لوگوں سے باتیں کی جائیں. فرمایا یہ وہی بات پوری ہو رہی ہے جو ان کی نسبت پہلے سے کہا گیا ہے کہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. پہ فرمایا لوگوں کے واسطے خدا تعالیٰ نے ہر امر کے واسطے طاقت کھول دی ہے, دیکھیے انجام کیا ہوتا ہے. فرمایا جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوحنا نبی خدا تعالیٰ کی تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے, اسی طرح ہم سے پہلے اسی ملک پنجاب میں سید احمد صاحب توحید کا آواز کرتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ بھی مماثلت تھی جو خدا تعالیٰ نے پوری کر دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مخاطب کیا ہے کہ آنتا منی بے منزلت اولادی, اس جگہ یہ تو نہیں کہ تیری تو میری اولاد ہے, بلکہ یہ کہا کہ بے منزلہ اولاد کیا ہے, یعنی اولاد کی طرح ہے. اور درس یہ عیسائیوں کی اس بات کا جواب ہے جو وہ حضرت عیسیٰ کو حقیقی طور پر ابن اللہ مانتے ہیں, حالانکہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. اور خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے اس قول کا عام طور پر کوئی رد نہیں کیا جو کہتے تھے کہ نانو اب نا اللہ وائی باؤ المائدہ آیت 19, بلکہ یہ ظاہر کیا کہ تم ان ناموں کے مستحق نہیں. دراصل یہ ایک محاورہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدوں کے حق میں اکرام کے طور پر ایسے الفاظ بولتا ہے, جیسے کہ حدیثوں میں ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں, اور جیسے کہ حدیثوں میں ہے کہ اے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ دیا اور میں پھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہ دی. ایسے ہی تورات میں بھی لکھا ہے کہ یعقوب خدا کا فرزند بلکہ نخست زادہ ہے. تو یہ سب استعارے ہیں جو عام طور پر خدا تعالیٰ کی عام کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور حدیث میں ہے, اور خدا تعالیٰ نے یہ الفاظ میرے حق میں اسی واسطے استعمال کیے ہیں کہ تا عیسائیوں کا رد ہو, کیونکہ باوجود ان لفظوں کے میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ نعوذ باللہ میں خدا کا بیٹا ہوں, بلکہ ہم ایسا دعویٰ کرنا کفر سمجھتے ہیں. اور ایسے الفاظ جو انبیاء کے حق میں خدا تعالیٰ نے بولے ہیں, ان میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عزت کا خطاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, قل یا عبادی الزمر آیت 54, جس کے یہ معنی ہے کہ اے میرے بندو. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے بندے تھے, نہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے. اس فقرے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا اطلاق استعارے کے رنگ میں کہاں تک وسیع ہے. ابو سعید عرب صاحب جو حال میں کشمیر کے سیاحت سے واپس آئے ہیں, انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ کشمیر کے اندر عام لوگ تو اب تک حضرت عیسیٰ کی قبر کو پہلے کی طرح نبی صاحب کی قبر, یا جو اس سلسلہ ہے احمدیہ کے حالات سے آگاہ ہو گئے, انہوں نے بسبب عداوت اب ایسا کہنا چھوڑ دیا ہے تاکہ اس فرقے کو مدد نہ ملے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, اب ان لوگوں کی ایسی کاروائیوں سے کیا بنتا ہے جبکہ پرانی کتابیں جو کشمیر میں اور دوسری جگہوں میں موجود ہیں, اور ایک عربی پرانی کتاب 1100 برس کی جو کسی فاضل شیعہ کی تصنیف ہے, اس میں یوز آصف کا شہزادہ نبی لکھا ہے اور اس کی قبر کشمیر میں بتلائی ہے, اور اس کا وقت بھی وہی لکھا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا. عیسائی بھی تو یہاں تک قائل ہو گئے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کا آباری تھا, اور اس کے نام پر سیسری میں ایک گرجا بھی بنا ہوا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ آباری کون تھا جو شہزادہ بھی کرایا اور نبی بھی کرایا ہو, اس کا جواب عیسائی نہیں دے سکتے. ذکر ہوا کہ کشمیر میں ایک بڑا مولوی میر وائز ہے جو پہلے سلسلے کے متعلق خاموش تھا, مگر جب سے مولوی عبداللہ صاحب نے اس کو مخاطب کر کے اشتہارات دیے وہ بھی اپنے آواز میں مخالفت کرنے لگا ہے. اس پہ حضور نے فرمایا, اس معاملہ میں مولوی عبداللہ کی کاروائی درست تھی, مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اسے فائدہ ہوتا ہے. یہی قدیم سے سننا چلی آتی ہے, جب کبھی کوئی نبی پیدا ہوتا ہے لوگ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں, سب و شتم سے کام لیتے ہیں. اسی ضمن میں کتابوں کے دیکھنے اور صحیح حالات کے سننے اور معلوم کرنے کا بھی ان کو موقع مل جاتا ہے. دنیا کے کیڑے جو اپنے دنیاوی کاموں میں مستغرق ہوتے ہیں, ان کو فرصت ہی کہاں ہے کہ دینی امور کی طرف متوجہ ہوں, لیکن مخالفت کے سبب ان کو بھی غور و فکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اور ان کے شور و غل کرنے کے سبب دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں بات کیا ہے. کئی لوگوں کے ہمارے پاس خطوط آئے کہ مولوی محمد حسین یا مولوی ثناء اللہ صاحب وغیرہ کا انہوں نے نام لیا کہ ان کے مخالفانہ تحریریں, اور کتب پڑھ کر ہمیں اس طرح خیال ہوا کہ آخر مرزا صاحب کی تحریر بھی منگوا کر دیکھنی چاہیے, اور جب آپ کی کتاب پڑھی تو اس کو روحانیت سے پر پایا اور حق ہم پر کھل گیا. جب انسان توجہ کرتا ہے تو اس کا دلی انصاف خود اسے ملزم کرتا ہے. جہاں مخالفت کی آگ بھڑکتی ہے اور شور اٹھتا ہے, اس جگہ ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے. انبیاء سے پہلے تمام لوگ نیک و بد بھائی بھائی بنے ہوئے ہوتے ہیں, نبی کے آنے سے ان کے درمیان ایک تمیز پیدا ہو جاتی ہے. شہید الگ ہو جاتے ہیں اور شقی الگ ہو جاتے ہیں. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو یہ کلمہ نہ سناتے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم الانبیاء 99, تم اور تمہارے معبود جہنم کے لائق ہیں, تو کفار ایسے مخالفت نہ کرتے, مگر اپنے معبودوں کے حق میں ایسے کلمات سن کر وہ جوش میں آ گئے. پنجاب میں سب سے زیادہ مخالفت ہوئی, اور اسی جگہ خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ جماعت بھی بنائی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے لوگ امت واحدہ ہوتے ہیں پھر نبی کے آنے سے ان میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مبالغہ کیا تھا اور آخری دعا کی تھی کہ اے خدا جس نے ملک میں فساد پیدا کر رکھا ہے اور قطعِ رحم کرتا ہے آج اس کو ہلاک کر دے, جس کے نتیجے میں وہ خود ہلاک ہو گیا. اس کی دعا سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے ملک کی کیا حالت ہو گئی تھی اور بامی فساد کو کفار کی طرف کفار کس کی طرح منسوخ کرتے تھے. جب شور اٹھتا ہے تو ایسے آدمی بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو انصاف کی پابندی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. مخالفین انبیاء کی عادت ہے کہ رسم و عادت کی پیروی کرتے ہوئے ایک بات پر اٹ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے امید منقطع کر کے اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اسی پر مر جائیں گے اور خاک کچھ ہی ہو مگر خدا تعالیٰ انہیں لوگوں میں سے سعید الفطر انسان بھی پیدا کر دیتا ہے. حضور کے مجلس میں ذکر آیا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی جماعت کا ایک الگ نام احمدی کیوں رکھ لیا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا یہ نام تو صرف شناخت کے واسطے ہے, جیسے کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں, کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, کوئی شافی, کوئی اہل حدیث وغیرہ. چونکہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی نام احمد کا ظہور ہو رہا ہے, اس واسطے اس جماعت کا نام احمدی ہوا اور یہ نام اسی زمانہ اور اسی جماعت کے واسطے مقدر تھا. اس سے پہلے اگرچہ بعض ایسے آدمی ہوئے جو کسی جماعت کے امام بنے اور ان کے نام میں احمد کا لفظ تھا, مگر کبھی خدا تعالیٰ نے کسی جماعت کا نام احمدی نہ ہونے دیا. مثلا امام احمد بن حنبل تھے, ان کی جماعت حنبلی کہلائی. سید احمد بریلوی تھے تو ان کی جماعت مجاہدین کہلائی. سید علی گڑھ تھے, سید احمد علی گڑھ تھے تو ان کے ہم خیال نیچری کہلائے. الا حاض القیاس اور کسی کا نام کبھی احمدی نہیں ہوا. مجلس میں مختلف قسم کی بیماریوں کا ذکر تھا. حضرت اقدس نے فرمایا ڈاکٹروں کے واسطے عبرت کے نظاروں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت موقع ہوتا ہے. قسم قسم کے بیمار آتے ہیں, بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں, بعض کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ شدت بیماری کے سبب لا من الاحیاء ولا من الاموات, نہ زندوں میں داخل نہ مردوں میں. لیکن ایسے نظاروں کو کثرت کے ساتھ دیکھنے سے سخت دلی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ضروری بھی ہے, کیونکہ نرم دل اور رقیق القلب ایسا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ سرجری کا کام بہت حوصلے کا کام ہے. یہ فرمایا زمانے کے ملانوں کو بھی مردوں کے عبرت انگیز نظاروں کو بہت دیکھنا پڑتا ہے, لیکن افسوس ہے کہ وہ بھی سخت دل ہو گئے ہیں. کلکتے میں ایک ملا کا ذکر اخبار میں لکھا ہے کہ اس پر کسی قرض خواہ نے نالش کی تو اس نے جواب دعویٰ لکھا کہ ہم سال کلکتے کی صحت اچھی رہی اور لوگ بہت نہیں مرے, اس واسطے میں کچھ دے نہیں سکتا. البتہ بسبب قید و وبا اگلے سال لوگوں کے بہت مرنے اور معقول آمدنی حاصل ہونے کی امید ہے, پھر قرضہ ادا کیا جائے گا. ایسے ہی اس جگہ دو ملانوں کے درمیان جو باعث باہمی تنازع ہونے پر ان کے درمیان مسلمانوں کے گھروں کی تقسیم کر دی گئی, تو ایک ملا اس بات پر ناراض ہوا کہ جو لوگ میرے حصے میں آئے ان کے خط چھوٹے ہیں اور ان کے کفن پر سے جو چادر اترے گی وہ چھوٹی ہوگی. اس قدر رذالت ان لوگوں میں آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے. فرمایا آیت قرآن قد افلا من زکا وقد خواب من دسا, سورہ شمس آیت 10-11. اس کا ترجمہ میں اردو میں ایک دفعہ سوچتا تھا تو یہ شعر لکھا گیا, کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے. فرمایا سیدھی اور سچی اور سادہ فہم منطق وہ ہے جو قرآن شریف میں ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. ایک سیدھی راہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دی ہے. چاہیے کہ آدمی قرآن شریف کو غور سے پڑھے, اس کے امر اور نئی کو جدا جدا دیکھ رکھے اور ان پر عمل کرے, اور اسی سے وہ اپنے خدا کو خوش کر لے گا. باقی منطقیوں اور صوفیوں نے جو اصطلاحیں بنائی ہیں وہ اکثر لوگوں کے واسطے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان میں پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں. پھر فرمایا ایک بزرگ نے جس پر ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں کہ اس نے کسی نیک نیتی سے لکھا ہوگا گو اس کا قول صحیح نہیں ہے, یہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کامل نہ تھے کیونکہ ان کا پورے طور پر نزول نہ تھا, صرف سعود تھا. اسی وجہ سے ان سے بہت سے کرامتیں صادر ہوئیں, اگر نزول پورا ہوتا تو کوئی کرامت صادر نہ ہوتی. اس قول میں جس قدر تخالف قرآنی ہے وہ ظاہر ہے. یہ ایسا قول ہے کہ قرآن اور حدیث سے سراسر مخالف ہے. درحقیقت شیخ عبد القادر جیلانی خدا تعالیٰ کے کامل بندوں میں سے تھے. اگر ان پر معجزات کے متعلق اعتراض کیا جاوے تو پھر یہ اعتراض تمام انبیاء پر وارد ہوتا ہے. یہ ان صوفیوں کی غلط اصطلاحوں کی پیروی کا نتیجہ ہے جن کی تصدیق قرآن و حدیث سے نہیں ملتی. فرمایا شاید ہی کوئی ایسی رات گزرتی ہوگی جس میں کوئی نظارہ آئندہ کے متعلق مجھے نہ دکھایا جاتا ہو, لیکن بہت سی باتیں صبح تک بھول جاتی ہیں اور توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ان کو ایسے وقت لکھ لیا جاوے کہ پھر نہ بھولیں. اس میں حکمت رائی ہے، وہ جس بات کو چاہے یاد رکھواتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بلوا دیتا ہے. فرمایا خدا تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے. ہمارا آزمودہ ہے کہ بعض اوقات ایک انعام ہوتا ہے جو کسی پیشگوئی پر مشتمل ہوتا ہے، اگر وہ انذاری امر ہوتا ہے تو ہم دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو بسا اوقات مثلاً ایک گھنٹے کے بعد وہ منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ بات خدا تعالیٰ کے دوسرے حکم سے ٹل جاتی ہے. فرمایا بعض علامات کے وقت اگر جب فرشتے نظر نہیں آتے، تاہم الفاظ کے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا ہے. مثلاً علامات میں ایسے الفاظ کے قالا ربو کا اور ما نتنزل الا بامر ربی. فرمایا اس قادیان میں 500 حافظ قرآن شریف کے رہتے تھے، اس وقت اس جگہ کا نام اسلام پور تھا. اب یہاں کیا ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی اس قدر تعداد حفاظ کے نہیں مل سکتی. اس جگہ کے اسلامی شوکت کو سکھوں نے خراب کر دیا تھا. یہاں بہت سے سکھ رہتے تھے جن میں سے بعض نے سید احمد صاحب کے ساتھ بھی لڑائیاں کی تھیں. فرمایا جہاد کا مسئلہ بھی ہمارے مولویوں نے کچھ الٹا ہی سمجھا ہے. قرآن شریف اور احادیث اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہیں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اس قسم کا جہاد اسلام میں جائز ہو یا کبھی کیا گیا ہو کہ کفار کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. 13 سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کفار کے ہاتھوں سے دکھ اٹھایا. جب کفار کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تب اجازت ہوئی کہ ان لوگوں کو قتل کرو جو تم کو قتل کرتے ہیں، اور بسبب مظلوم ہونے کے مسلمانوں کو بھی اجازت دی گئی کہ ہاتھ اٹھائیں. سارا خلاصہ جہاد کا یہی ہے. اور جزیہ جو بہت قلیل رقم کا ٹیکس ہے، خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کفار کو اپنے ماتحت امن کے ساتھ رکھنے کا اسلامیوں کو حکم تھا. اسی بات پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے کہا کہ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. سورہ حج آیت 41. اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کے خاطر جنگ کرنا اور دوسرے مذاہب کو تلوار کے ذریعے سے منظم کرنے کی کوشش کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کے نشانات کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور جو سچا ہے اس کی خاص نصرت فرماتا ہے، وہ خود بخود فروغ پکڑتا ہے، اس کو کسی جہاد کی ضرورت نہیں. فرمایا آج کل یہ حالت ہے کہ رات کے وقت جس کی زبان پر ایک لفظ جاری ہوا وہ سمجھتا ہے کہ میں مولم ہو گیا، اور اس پر فخر کرنے لگتا ہے اور اپنے نفس کی حالت کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیسی ہے. سارے قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھو، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ کسی شخص پر خدا تعالیٰ اس وقت سے خوش ہوا کہ اس پر الہام ہوتا تھا، بلکہ انبیاء کی تعریف خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور میں صدق اور وفا کا کمال دکھایا اور اعمال صالحہ بجا لائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا. یہ ایک نہایت مکروہ طریقہ ہے جو ایک خواب پر انسان فخر کرتا ہے. یہ ایک زہرناک غلطی ہے. یہ بات انسان کے واسطے ناز کے لائق نہیں. انسان کا تو یہ کام ہے کہ اپنے تمام قوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، خدا تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کرے، تب وہ خدا تعالیٰ کا ولی ہوگا. بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں مانا جا سکتا. بغیر دلیل کے تو پیغمبر بھی نہیں مانے جاتے. حضرت موسیٰ نے بھی خدا تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ مجھے کوئی دلیل دی جاوے جو کہ میں آگے دنیا کے سامنے پیش کروں. 11 نومبر 1907 بوقت ظہر سائیں عالم دین صاحب ساکن تھاروال نے اپنے مجاہدات کا حال سنایا اور طرح طرح کے الامات اور کشوب بیان کیے اور ایسے ایسے حیرت انگیز مقامات کا ذکر کیا جہاں وہ خود بخود پہنچ کر کل نبیوں اور پیغمبروں سے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے، اور معاذ اللہ بذات خود خدائی کے دعوے دار بن بیٹھتے تھے، اور کبھی خیال کرتے تھے کہ میں خالق اور مخلوق میں درمیانی واسطہ اور وسیلہ ہوں اور خلقت میری محتاج ہے، اور پھر اپنے آپ کو بالکل بے پرواہ اور بے نیاز سمجھتے تھے. بیان کرتے تھے کہ آئندہ مجھ سے کچھ نشان ظاہر ہوں گے، اور عجیب تر یہ کہ حضرت اقدس سے مخاطب ہو کر بھی یہ کہنے لگ جاتے تھے کہ میں آپ کو مسیح اور مہدی سمجھتا ہوں اور ایسا اول العظم امام مانتا ہوں کہ جیسا نہ آگے کبھی ہوا اور نہ ہوگا، اور ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی دم پڑتے تھے. غرض ایک فقرہ تو ایسا بولتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ سائیں صاحب اپنے آپ کو تمام دنیا سے اعلیٰ اور ذکی و نفس خیال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کل ذات اور کل فعل والے سبقوں کی عجیب عجیب تجلیات سناتے تھے، لیکن پھر باتوں ہی باتوں میں اپنے آپ کو حقیر ذلیل اور کچھ کا کچھ سمجھنے لگ جاتے تھے. غرض بیچارے خدا تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ان پر رحم کرے، پیج در پیج مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور فیض یاوت کے مقرر کردہ منزلوں کو طے کرتے ہوئے عجیب و غریب اتار چڑھاؤ میں مشغول تھے، اور مصیبت پر مصیبت یہ تھی کہ اس قسم کے معاملات سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ستائی اور کبریائی کے مناظر میں بھی کافی گزر چکے تھے. اس لیے وہاں کے احمدی احباب نے سائیں صاحب کو مخبوط الحواس اور پاگل خیال کر کے نماز کے لیے امام بنانا چھوڑ دیا، اور ان کے پیچھے نماز کا ادا کرنا ناجائز جانا. سائیں صاحب مصروف کی اس قسم کی سرگزشت سن کر حضرت اقدس مسیح موعود و مادی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف طبقات کے انسان پائے جاتے ہیں، مگر مسلمان تو انسان اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاوے اور پورے طور سے اس پر کار بند ہو جاوے، اور اس کے بعد قرآن شریف پر ایمان رکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی سچی اور کامل کتاب ہے اور وہ ایک کلام ہے جس پر خدا تعالیٰ کی مہر ہے. انسان کو اسی کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے نمونے پر کار بند ہونا ہی یہی صراط مستقیم ہے. اس کے سوائے کوئی تاریخ کشف رویا یا الہام بغیر مہر کے جائز نہیں. جب تک کسی الہام پر خدا تعالیٰ کی مہر نہ ہو وہ ماننے کے لائق نہیں ہوتا. دیکھو قرآن شریف کو عربوں جیسے اشد کافر کم مان سکتے تھے اگر خدا تعالیٰ کی مہر اس پر نہ ہوتی. ہمیں بھی اگر کوئی کشف رویا یا الہام ہوتا ہے تو ہمارا دستور ہے کہ اسے قرآن مجید پر عرض کرتے ہیں اور اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی الہام قرآن مجید کے مطابق بھی ہو لیکن کوئی نشان ساتھ نہ ہو تو قابل قبول نہیں ہوتا. قابل قبول الہام وہی ہوتا ہے جو قرآن مجید کے مطابق بھی ہو، قرآن مجید کے مطابق بھی ہو اور ساتھ ہی اس کی تائید میں نشان بھی ہو. اگر ایک شخص کہے کہ میں بادشاہ کے دربار سے فلاں عہدہ حاصل کر کے آیا ہوں لیکن اس کے ساتھ کوئی نشان نہ ہو اور بادشاہی سامان اور فوج سپاہ سے بالکل خالی ہو، تو صرف یہ کہنے سے کہ مجھے فلاں عہدہ مل گیا ہے اس کی کچھ عزت نہیں ہوگی. فرمایا ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ معصوم نبی ہیں کہ جن پر تمام کمالات نبوت کے ختم ہو گئے ہیں اور ہر ایک طرح کا کمال اور درجہ انہی پر ختم ہو گیا ہے، اور ان پر وہ کامل اور جامع کتاب نازل کی گئی جس کے بعد قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی. وہ ایسی کلام ہے جس پر خدا تعالی کی مہر ہے اور جو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ اور ان کے حفاظت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اگر کوئی الہام ہو یا کشف ہو یا وحی ہو، جب تک وہ اس کے ساتھ مطابقت نہ رکھے گی من جانب اللہ نہیں ٹھہر سکتی. ہاں اگر کوئی الہام یا وحی اس کے مطابق ہو اور ساتھ ہی اپنی تائید میں نشانات بھی رکھتی ہو تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کریں گے. ہمارا مقدور نہیں کہ ایک ذرہ بر بھی چونو چرا کریں. فرمایا الہام کشف یا رویا تین قسم کے ہوتے ہیں. اول وہ جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ ایسے شخصوں پر نازل ہوتے ہیں جن کا تزکیہ نفس کامل طور پر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ بہت سی موتوں اور معاویت نفس کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے، اور ایسا شخص جذبات نفسانیوں سے بکلی الگ ہوتا ہے اور اس پر ایک ایسی موت وارد ہو جاتی ہے جو اس کی تمام اندرونی آلائشوں کو جلا دیتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ خدا تعالی سے قریب اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے. کیونکہ جو شخص جس کے نزدیک ہوتا ہے اسی کی آواز سنتا ہے. دوسرے حدیث النفس ہوتا ہے جس میں انسان کی اپنی تمنا ہوتی ہے اور انسان کے اپنے خیالات اور آرزوؤں کا اس میں بہت دخل ہوتا ہے، اور جیسے مثل مشہور ہے بلی کو چھیچڑوں کے خوابیں وہی باتیں دکھائی دیتی ہیں جن کا انسان اپنے دل میں پہلے سے خیال رکھتا ہے، اور جیسے بچے جو دن کو کتابیں پڑھتے ہیں تو رات کو بعض اوقات وہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، یہی حال حدیث النفس کا ہے. تیسرے شیطانی الہام ہوتے ہیں. ان میں شیطان عجیب عجیب طرح کے دھوکے دیتا ہے، کبھی سنہری تخت دکھاتا ہے اور کبھی عجیب و غریب نظارے دکھا کر طرح طرح کے خوشکن وعدے دیتا ہے. ایک دفعہ سید عبد القادر رحمت اللہ علیہ کو شیطان اپنے زرین تخت پر دکھائی دیا اور کہا کہ میں تیرا خدا ہوں اور میں نے تیری عبادت قبول کی، اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں رہی، جو چیزیں اب اوروں کے لیے حرام ہیں وہ سب تیرے لیے حلال کر دی گئی ہیں. سید عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دور ہو اے شیطان، جو چیزیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال نہ ہوئی وہ مجھ پر کیسے حلال ہو گئی. پھر شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر، تو میرے ہاتھ سے علم کے زور سے بچ گیا ورنہ اس مقام پر کم لوگ بچتے ہیں. یہ سن کر سائیں صاحب بول اٹھے کہ میں کیا ہوں اور کس مرتبے پر ہوں اور میرا کیا حال ہے. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ تم کس مرتبے پر ہو، توبہ استغفار بہت کرو. اور یہ باتیں میں صرف تمہارے لیے نہیں کہتا بلکہ ہر ایک کے لیے کہتا ہوں. ہماری جماعت میں کوئی 50-60 آدمیوں کے قریب ہوں گے جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاحب وحی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ بے نشان نہ تھا، کافروں نے جب ثبوت مانگا تھا کہ آپ کے وحی کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے تو ان کا جواب دیا گیا تھا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، سورہ رعد آیت 44. کہہ کہ میرے پاس دو گواہیاں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے تازہ بتازہ نشانات میری تائید میں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کو کتاب اللہ کا علم دیا گیا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ میں سچا ہوں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا نام غائب بھی ہے، وہ نیاں در نیاں اور پوشیدہ سے خدا تعالیٰ کے الہام سمجھ لے جب تک کہ خدا تعالیٰ کا فعل اس پر شہادت نہ دے. شہادت کے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا. اگر شہادتوں یعنی خدا تعالیٰ کے نشانوں سے یہ بات ثابت ہو جاوے کہ یہ الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں. اپنا قیل و قال تو قابل اعتبار نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کے فعل کی اس کے ساتھ شہادت ہونی چاہیے. ہماری جماعت کے مولوی عبداللہ صاحب تیمہ پوری اپنے خطوط کے ذریعے سے بہت کچھ الہامات اور کشوف لکھا کرتے تھے. آخر نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد ان کو جنون ہو گیا. تھوڑے دن گزرے ہیں کہ قادیان میں آ کر ایسے الہامات سے انہوں نے توبہ کی اور نیز میری بیعت کی. میں مانتا ہوں کہ مکالمات الہیہ حق ہیں اور خدا تعالیٰ کے اولیاء مخاطبات اللہ سے شرف پاتے ہیں، لیکن یہ مقام بغیر تزکیہ نفس کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور بغیر تزکیہ نفس کے شیطان ان سے یاری کرتا ہے. علاوہ اس کے سچے الہام کے لیے ہم پر تین گواہ ہیں، گواہ ہوئے ہیں. نمبر ایک اپنی پاک حالت، نمبر دو خدا تعالیٰ کے نشانوں کے ساتھ گواہی، نمبر تین الہام کے کلام الہی سے مطابقت. یہاں پھر سائیں صاحب کہنے لگے کہ پھر میرے ایمان کا کیا حال ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا میرا کام تو ایک حق بات کا پہنچا دینا ہے، آگے فائدہ اور نقصان صرف تمہارے لیے ہوگا، دوسرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تم توبہ اور استغفار بہت کرو اور رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگو. سائیں صاحب بولے کہ پھر یہ جو مجھے سیر ہوتے ہیں اور عجیب عجیب مقامات دیکھنے میں آتے ہیں، کیا یہ یوں ہی ہیں اور کیا ان کی اصلیت کچھ بھی نہیں؟ حضرت اقدس نے پھر فرمایا ایسی سیروں کا تو میں قائل ہی نہیں، ہم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کے قائل ہیں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سر جھکا دیے. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی وہی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. جو وہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں ایک تاج عزت پہنایا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے نشان اس کے تائید میں گواہ بن کر آتے ہیں. سائیں صاحب نے آداب رسول کا لحاظ نہ کر کے پھر قطع کلام کیا اور بولے کہ پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم قال اللہ اور قال رسول پر عمل کرو اور ایسی باتیں زبان بنا لاؤ جن کا تمہیں علم نہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم، سورہ بنی اسرائیل آیت 37. تم نیکی کی طرف پورے زور سے مشغول ہو جاؤ اور اعمال صالحہ بجا لاؤ. اگر تمہاری حالت اس لائق ہو گئی اور تم نے پورے طور پر اپنا تزکیہ نفس کر لیا تو پھر خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے. اکثر لوگ آج کل ہلاک ہو رہے ہیں، ان کی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی حالت کا مطالعہ نہیں کرتے اور اس تعلق کو نہیں دیکھتے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ کس زور سے خدا تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں اور کیسے کیسے مصائب آنے پر ثابت قدم نکلے ہیں اور ابتلاؤں میں پورے اترے ہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے اور اعمال صالحہ میں ترقی کرے. الہام کرنا اور رویا دکھانا یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ آیت 8. یہ نہیں کہا کہ جن کو کشوف اور علامات ہوتے ہیں وہ خیر البریہ ہیں. یاد رکھو ایسی باتیں ہرگز زبان پر نہ لاؤ جو قال اللہ اور قال الرسول کے برخلاف ہوں. اس قسم کے علامات کچھ چیز نہیں. دیکھو بارش کا پانی سب کو خوش کرتا ہے مگر پرنالے کا پانی لڑائی ڈالتا ہے اور فساد پیدا کرتا ہے. جن علامات کے تائید میں خدا تعالیٰ کا فعل نہیں ہوتا اور نشانات الہیہ گواہی نہیں دیتے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پرنالے کا پانی. مثلا ایک شخص ایسا ہے کہ نہ اس کے سر پر پگڑی ہے اور نہ پاؤں میں جوتی، پھٹے پرانے کپڑے اور ابتر سی حالت ہے، اور پھر کہے کہ میں بادشاہ ہوں اور اس ملک کی سب فوجیں میرے کہنے پر عمل کرتی ہیں، تو ایسا شخص سوائے سودائی کے اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ قول بغیر فعل کے کچھ چیز نہیں. اور یہ آیت کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، سورہ رعد 44. اس میں ایک عجیب نقطہ ہے، یعنی اگر خدا میری گواہی دیتا ہے تو مانو ورنہ نہ مانو. اسی طرح برائن احمدیہ میں وہ الہام درج ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھے کیا تھا، اور وہ یہ ہے قل انی شہادت من اللہ فعل انتم مومنون، قل انی شہادت من اللہ فعل انتم مسلمون. یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس میری سچائی پر خدا تعالیٰ کی گواہی ہے، بس کیا تم خدا تعالیٰ کی گواہی قبول کرتے ہو یا نہیں؟ دیکھو برائن احمدیہ میں یہ سلسلہ الہی شروع میں شروع ہی ہوا تھا کہ ساتھ اس کے خدا تعالیٰ کی شہادت بھی موجود ہو گئی. سارے انبیاء اور یا کے اسی پر اتفاق ہے کہ بغیر کسی شہادت کے دعویٰ کرنا جنون ہے. سائیں صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کو مسیح اور مہدی مانتا ہوں اور دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ احمدی لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اس کی بابت کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا اگر توبہ کر لو اور زبان بند رکھو اور قال اللہ اور قال رسول کے برخلاف کوئی بات نہ کہو تو پھر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. بغیر دلائل قویہ اور براہین قاطعہ کے دعویٰ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا. یہ کہنا کہ میں فلاں نبی ہوں یا فلاں رسول سے افضل ہوں یہ کفر کے کلمات ہیں. دل پر تو کسی کی حکومت نہیں, زبان سے انسان کافر ہو جاتا ہے. دنیا میں زبان سے ہی سب کام چلتے ہیں. دیکھو عورت اور مرد کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو صرف زبان سے ہی اقرار لیا جاتا ہے اور صرف اتنا کہنے سے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں ان کا یہ سب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ایسے دعوے کرنے, 124,000 پیغمبروں کی تکذیب کرنا ہے. اگر خدا کا خوف ہو تو پھر انسان ایسا نہیں کرتا. اگر آپ زبان کو بند رکھیں تو بہتر, ورنہ یاد رکھو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا. ارچہ دانا کند کند ناداں لیک باد از کمال رسوائی. سائیں صاحب نے کہا تو کیا میں یہ سب باتیں جھوٹ کہتا ہوں؟ حضرت اقدس نے فرمایا میں اس کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتا, خدا جانے سچ کہتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو. سائیں صاحب بولے تو مسیح ہیں, خلقت دا بادشاہ ہیں, اچھا میرے واسطے دعا کر. حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا ہاں دعا کروں گا.